أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود أحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلها أو كسبت إيمان في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام عزائے سید الشہداء کے الوداعی لمحات ہیں اور شب شہادت ہے، قطب عالم انکان حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہیں. والد بزرگوار امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اس مناسبت سے جو تین روزہ مجالس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آج آخری گفتگو ہے. میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا کر گفتگو کو آپ کی خدمت میں ایک اختتامی صورت حال اور کیفیت کے ساتھ پیش کر سکوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارک ہے انفال کی 158 نمبر آیت کہ آیا یہ جو کفار ہیں، یہ جو منکرین ہیں، یہ بس یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، ان تأتیہم الملائکہ کہ ملائکہ آئیں گے ان کے پاس، اور یأتی ربک یا تیرا پروردگار آئے گا، اور یأتی بعض آیات ربک یا تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، تو فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، میں نے عرض کیا کہ پہلے دو امکان، فرشتوں کا آنا یا خود پروردگار کا یا اس کے امر کا آنا، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ کم از کم دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس مرحلے کو کبھی بھی درک نہیں کر سکے۔ تیسرا مرحلہ جو ہمارے لیے قابل ادراک ہے، جس کا ہم تحمل کر سکتے ہیں، وہ کیا کہ ہمارے لیے پروردگار کی کچھ آیات اور نشانیاں ظہور پیدا کریں، اور یہ نشانیاں، ان کا ظاہر ہو جانا، یہ ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان کی تقویت کا باعث ہے، اور منکرین کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر ان آیات کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہ لائے، تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جو پروردگار کو یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ پروردگار بالآخر اس نے ہمیں ایک ارادہ اور اختیار دیا ہے، اور اس ارادے اور اختیار کا ظہور عین اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ جہاں ہماری عقل کے سامنے، ہمارے سامنے کچھ ایسی علامات، کچھ ایسی نشانیاں آ جائے کہ جن کے بعد عقل اس سے زیادہ مزید حجت اس کے لیے قائم نہ ہو سکے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی کوئی ایمان نہ لے کر آئے، تو یہ واضح طور پر اثبات ہے اس بات کا کہ اگر اسے تا قیامت یا ابدی حیات بھی دے دی جائے، تب بھی یہ شخص ایمان لانے والا، اس بات کی وجہ سے کہ کوئی شخص اس بات کا اثبات اپنے عمل سے کرے کہ مجھے اگر ابدی حیات بھی ملے اور دنیا کی کوئی بھی حجت اور کوئی بھی دلیل میرے سامنے قائم ہو جائے، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، یہ باعث بنتا ہے کہ پھر خدا کسی کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر کہے ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اور ابداً اس میں رہنے والے ہیں۔ لہذا گرچہ ہمارا عمل دنیا میں محدود ہے، لیکن اس محدود عمل سے بھی یہ اس بات کرنا، مثلاً جو شخص تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیوں، تمام تر مصائب کے باوجود اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، تو یہ عین اس مرحلے میں وہ شخص ہے کہ جو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پروردگار اگر مجھے ابدی حیات دی جائے اور ہمیشہ میرے اوپر پریشانی اور مشکل رہیں، تب بھی میں تیرا دروازہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ اس بات کا حق دیتا ہے کہ پروردگار پھر اس کو جنت میں ڈال کر یہ کہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں بطور ابدی رہنے والے ہیں۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ مرحلہ اس آیت کا، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ آخری جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، نہ موت کا مرحلہ ہے نہ قیامت کا۔ یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ قل انتظروا، تم بھی انتظار کرو، وانا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرنے والے۔ لیکن جس وقت اس انتظار کا مرحلہ ختم ہوگا اور یہ آیات اپنے آپ کو ظہور کریں گی، تو فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو یہ ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے موت کے حوالے سے بھی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جس وقت انسان کی روح اپنے قبض کے حتمی اور آخری مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ بس اب اس کی جو روح ہے وہ قبض ہو کر اور موت اس کے لیے حتمی ہو گئی، تو پروردگار اس کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور جب پردوں کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ حقائق اور معارف درک کر رہا ہوتا ہے پھر، کہ جو عام ہماری زندگی میں ہم عام طور پر درک نہیں کر سکتے. میں عام طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں, اپنی جگہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سورہ مبارک حجر کی آخری آیات میں جب پروردگار عالم پیغمبر کو ارشاد مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اے میرے حبیب آپ اللہ کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فاعبد ربک, بس آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں. حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے.
پر محمد والے محمد سلوان
اب یہ جو یقین کا مرحلہ ہے یہاں پر اس کے اوپر علماء کے درمیان میں گفتگو موجود ہے. تمام علماء اور تفسیر روائی اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر یقین سے مراد علم کا درجہ نہیں ہے. علمی اعتبار سے انسان کے اندر شک کا ختم ہو جانا جس کیفیت کو ایجاد کرتا ہے وہ یقین کہلاتا ہے. آیا علم کے مرحلے کی بات ہو رہی ہے, یعنی کیا اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے, تو پیغمبر سے زیادہ تو یقین کی منزل پر کوئی فائز ہی نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. بس پیغمبر تو از اول یقین پر ہیں, تو پھر خدا کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پر؟ جب ائمہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یقین سے مراد منزل موت ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر کفار کا ذکر کرتے ہوئے جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے یہ ساری برائیاں کی, حتی یاتینا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا. اب وہاں پر بھی اگر آپ یقین کا معنی علم کریں گے تو کفار نعوذ باللہ من ذالک یقین کی منزل پر پہنچ کر بھی گناہ کر رہے ہیں اور تب بھی ان کو یقین حاصل ہو رہا ہے, یہ معنی نہیں ہے. فرمایا جیسے وہاں پر کفار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا, یہاں پر یقین سے مراد حتی یاتینا الموت ہے. کیوں؟ جب موت کا یہ مرحلہ حاصل ہوگا تو پروردگار عالم تمام جو حجاب ہمارے اوپر ہمارے نفس کے اور مادے کے ہماری روح کے اوپر ہیں ان کو ہٹا دے گا. اب جب یہ
اللہ
یہ حجاب جس وقت ہٹائے جائیں گے تو پھر جو کیفیت حاصل ہوگی وہ ہے کہ جس میں انسان حتیٰ ملک الموت کو بھی دیکھ سکے گا. یہ جو ملک الموت کو دیکھنے یا اس کو درک کرنے کی کیفیت ہے یہ اس دنیا میں ممکن نہیں. لہذا حتیٰ فرمایا انت اتیہم الملائکہ, ان کے پاس ملائکہ ہیں, یہ ملائکہ کو درک کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا تذکرہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ جس دن ملائکہ آئیں گے. کیوں؟ جس طرح سے موت کے دن انسان موت کے وقت انسان فرشتے کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے, اسی طرح سے قیامت کے دن بھی چونکہ تمام حجاب ہٹ چکے ہوں گے تو انسان بہت سارے فرشتوں کو لازمہ تھے. وہ فرشتے جو جہنمیوں کو جہنم میں دھکیل رہے ہوں گے, وہ فرشتے کہ جو جنتیوں کو جنت کی راہ دکھا رہے ہوں گے, بالآخر ان کو دیکھ اور درک کر رہا ہوگا. بس یہاں جو مرحلہ ہے یقین کا, اس سے مراد موت ہے. اب یہ موت کا مرحلہ آنے کے بعد جب یہ طے ہو جائے گا, وہ کچھ لمحات ہیں کہ جو انسان اسی دنیا کے اندر گزار رہا ہوگا, لیکن چونکہ موت حتمی ہو چکی ہوگی تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقائق اور معارف ایک مرتبہ دیکھے گا. یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جو فرعون کے لیے اس وقت حاصل ہوا جب وہ ڈوب رہا تھا اور موت اس کے لیے حتمی ہو گئی, اور اس وقت اس نے ڈوبتے ہوئے کہا اب میں ایمان لایا, تو جواب کیا دیا گیا کہ اب تیرا ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. لہذا غور کیجیے گا, ایک مماثلت, ایک تشبیہ ہے, ایک کیفیت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا عالم کفر ہے, جتنا عالم شیطان ہے, اس کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الکریم حضرت کا ظہور اس عالم کے لیے موت کی مانند ہے. یعنی جس وقت حضرت ظہور کریں گے یوں سمجھ لیجئے کہ عالم کفر، عالم استعمار، عالم استکبار، عالم شیطان، جتنے شیطان کے جنود اور لشکر اور اس کے ساتھی ہیں ان کے لیے گویا حضرت کا ظہور کیا کیفیت رکھتا ہوگا، جیسے کہ موت. اور حقیقت ہے آپ اور ہم جانتے بھی ہیں، میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ وہ آخری فرصت اور مہلت ہے کہ جو شیطان کو عطا کی جائے گی. اور جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا، امام اپنے ظہور کے بعد ایک کام جو انجام دیں گے وہ کیا ہے؟ شیطان کا قتل. ایک جگہ ایک استاد نے بڑی اچھی گفتگو کی اور فرمایا کہ اب یہ یاد رکھنا کہ امام کے ظہور میں تاخیر سب سے زیادہ محبوب ہے شیطان. جتنی امام کے ظہور میں تاخیر ہونی ہے شیطان کے لیے اتنا یہ کیفیت محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ظہور میں تاخیر کا مطلب اتنی زندگی. لہذا وہ اپنی زندگی کی خاطر کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ امام کے ظہور میں زیادہ سے زیادہ تاخیر پیدا ہو. اس تاخیر کو انجام دلانے کے لیے وہ جتنا زور لگا سکتا ہے لگا رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اس بات پر کہ شیطان جب امام کے ظہور میں تاخیر ڈلوانا چاہتا ہے تو وہ کون سا کام کرے گا کہ جس کے ذریعے سے امام کے ظہور میں تاخیر زیادہ سے زیادہ ہو سکے. یہ خود ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ انسان اس بات پہ سوچے، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے کہ وہ مرحلہ، وہ چیز کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک زمانے میں نے کہیں بحث کی تھی، دوبارہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، دشمن شناسی کے عنوان سے ایک بحث میں نے آپ کی خدمت میں کبھی پیش کی. دشمن شناسی میں جو اصل بحث ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے، حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچان لینا نصف فتح ہے. آدھی فتح آپ کی کیا ہے؟ آدھی آپ کی وکٹری یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچان. اگر آپ نے دشمن کو پہچان لیا، میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن نسبتاً وہ چیز شاید یہاں پر تھوڑا سا ذہن کو تقریب دینے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ذہن کی لڑائی جس کھیل میں ہوتی ہے وہ شطرنج ہے. جیسے عباس فقہا کے نزدیک جائز ہے، عباس کے نزدیک جائز نہیں ہے، لہٰذا میں کانٹروورسی میں نہیں جا رہا، صرف ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کھیل کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مہم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی چال چلنے سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی چال کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے سامنے والے کی اسٹریٹجی کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت چکے. یہ جو سامنے والے کی اسٹریٹجی کو سمجھنا ہے، کبھی وہ دشمن کو جس کو خدا کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اس کھلے ہوئے دشمن کے حوالے سے اب آپ اس کی اسٹریٹجی پہ کبھی غور کریں، اس دشمن کا اینڈ ٹائم کیا ہے؟ امام کا ظہور. لہذا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہر مرحلہ جو کہ حضرت کے ظہور میں تاخیر پیدا کرے گا، یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو کہ تاخیر بن رہی ہے شیطان کی سانس ہے، اس سانس کو کٹنے سے بچانے کے لیے اب اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا ہے؟ اس فیکٹر کو خاص طور پر نہ ہونے دے کہ جو امام کے ظہور کے پروسیس کو تیز کر دے، اس میں تعجیل لے آئے. لہذا بالعکس معاملہ، ہم چاہتے ہیں بظاہر کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، شیطان کیا چاہتا ہے؟ امام کے ظہور کے اعتبار سے تاخیر، کیونکہ یہ جانتا ہے وہ بھی کہ ہونا تو ہے، ظہور کو روک کوئی نہیں سکتا. اب جب روک نہیں سکتا، آنی ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، آنا تو ہے لیکن اس آنے کی مدت اور کیفیت کو اللہ نے تعین نہیں کیا. لہذا جتنا اس کے اندر تاخیر پیدا کی جائے اتنا گویا شیطان زندہ. اب یہیں پر ایک نقطہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بس ہمارا ہر وہ کام، ہمارا بھی ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر پیدا ہو رہی ہے، ایک ہی وقت میں امام کے لیے باعث اذیت ہے اور اسی وقت میں شیطان کے لیے سب سے بڑی خوشی اور اس کے لیے سب سے بڑے سکھ کا باعث. تو اب ہمیں اپنے کردار کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کا شیعہ کہتے ہوئے اگر کوئی کام ایسا کر رہے ہیں کہ جو امام کو تکلیف پہنچا رہا اور شیطان کو خوش کر رہا ہے، تو آیا اب اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو امام کے شیعہ کہنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ وہ کون سا فیکٹر ہے؟ کہ جو سب سے زیادہ امام کے ظہور میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے. وہ فیکٹر خود امام کے سپاہیوں کا امام کے پیچھے اس تعداد کا جمع نہ ہونا ہے کہ جو امام کے ظہور کے مرحلے کو محقق یعنی اس کو ثابت کرنے کا باعث بنے اور امام اس کی وجہ سے جلد از جلد منصہ ظہور پر آ سکیں, آپ کا ظہور جلد از جلد واقع ہو سکے. اہم ترین جو فیکٹر ہے, جتنی بھی علامتیں ہیں, یہ جتنی بھی باقی گفتگو ہے, یہ ساری کی ساری یاد رکھے گا کہ ان کا جو اصل فنکشن ہے وہ دو ہیں, ایک مومنین کے قلوب کی تقویت اور دوسرا نہ ماننے والوں کے لیے ہوشیاری, ان کو تنبیہ کرنا, ان کو بیدار کرنا, ان کے لیے اویکننگ کا مرحلہ ہے. مثلا جب ہم علائم ظہور کی بات کرتے ہیں, یہ علائم ظہور بالکل گھر کے ایڈریس کی مانند ہے. اب گھر کا جو ایڈریس ہے, آپ غور کیجئے گا, گھر کا ایڈریس, آپ اپنے لیے گھر کا ایڈریس اس کے لیے علامتیں نہیں لگاتے. اپنے گھر کا چونکہ آپ کو بچپن سے پتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے, تو رات کا اندھیرا ہو, طوفان ہو, کوئی بھی حالات ہوں, سارا گھر کا علاقے کا نقشہ بدل جائے, آپ اپنے گھر کا ایڈریس کبھی نہیں بھولیں, کیوں, اپنا گھر ہے. لیکن مجھے اگر آپ اپنے گھر مہمان بلائیں گے یا کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے جو کہ آپ کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتا, اس کو آپ بتائیں گے, آپ کہیں گے بھائی فلاں روڈ پر آؤ گے تو فلاں دکان ہے, فلاں دکان کے بعد فلاں گلی ہے, فلاں گلی میں فلاں درخت لگا ہوا ہے, فلاں درخت کے بعد فلاں رنگ کا مثلاً فلاں چیز ہے, اور اس کے بعد میرا گھر ہے. اب غور کیجیے گا, جتنی دقیق علامات آپ دیں گے اتنا پہنچنے والے کے لیے مرحلہ آسان. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو گھر کا راستہ نہیں جانتا. علائم ہم نے آج تک 1400 برس میں, 1200 برس میں امام کی غیبت میں ہمارا محبوب ترین مشغلہ کیا رہا ہے؟ ہمارا محبوب ترین مشغلہ علائم کا انتظار کرنا رہا ہے. ہم بھی علامتوں کے انتظار میں بیٹھے, یہ سوچے بغیر کہ پہلے ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم گھر والے ہیں یا باہر والے ہیں. اگر ہم باہر والے ہیں تو پھر ہمیں علامت کا مسئلہ ہونا چاہیے. دیکھیے, جب آپ کسی ایسے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نیا ہے, تو آپ کے لیے سائن بورڈز, آپ کے لیے جتنے بھی علامتیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مثلا آپ اگر پہلی مرتبہ حیدرآباد جائیں گے تو آپ ہر تھوڑی دیر بعد بورڈ تلاش کریں گے, بھائی حیدرآباد سیدھا جانا ہے, رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ مائل سٹون تلاش کریں گے کہ بھائی کتنی دیر رہ گیا, کب پہنچنا ہے. لیکن وہ افراد جو روزانہ یا ہفتے میں کئی مرتبہ آنا جانا کرتے ہیں, وہ آنکھ بند کر کے, ان کو کوئی بورڈ ووڈ نہیں دیکھنا ہوتا, ان کا واحد مرحلہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں کتنی جلدی پہنچوں گا. بس جس کو گھر کا راستہ معلوم ہو, جو گھر والا ہو, اس کے لیے سائن بورڈ اور علامات مہم نہیں ہوتے, اس کے لیے مہم ہوتا ہے جلدی پہنچنا. اور ہم گھر والے ہونے کے بعد 1200 سال تک منزل پر پہنچے نہیں ہیں, اور ہم ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم گھر والے ہو کر اب تک پہنچے کیوں نہیں ہیں منزل پر, ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے لیے کیا مشکل ہے. غور کیجئے گا, بس گھر والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کو علامات بتائیں, مجھے آپ نے بتائیں علامات, میں علامات کے سہارے پہنچ گیا, اب میں آ رہا ہوں 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد, اور اتفاقاً کوئی تبدیلیاں علاقے میں ہو گئیں, تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا. مجھے جو علامات آپ نے بتائی تھی وہ تبدیل ہو جائیں تو میرے لیے مشکل ہے, یہ میرے ساتھ مسئلہ جو گھر کا بندہ نہیں ہے. لہذا یہ جتنی بھی علائم ظہور ہیں ان کا واقعہ ہونا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو حضرت کے ظہور پر یقین نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ علامتیں ہوشیاری کا مرحلہ ہے کہ بھئی یہ علامتیں بیان ہوئی تھی, دیکھو یہ واقع ہو رہی ہے. اب اس کا واقع ہونا اس کے لیے راستے کا تعین کرنا ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ علامت ہو یا نہ ہو, مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. لیکن ہمارا بیہیویئر کیا ہو گیا؟ غور کیجیے گا, ہمارے اندر وہ اضطراب, وہ بے چینی, وہ کیفیت کے جو انتظار کی ماہیت ہے, جو انتظار کو ایجاد کرتی ہے, متاسفانہ ہمارے اندر وہ کیفیت موجود نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات سے مثال کو آپ بدوں گا, آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اور وہیں سے خود انتظار کی کیسی کیفیت ریکوائرڈ ہے یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو اس کے منطقی نتیجے تک پہنچاؤں گا. ہمارے اور آپ کے کامن ایکسپیرینس میں ایک انسیکٹ جو ہر گھر میں اور ہر تقریباً علاقے میں دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے وہ چونٹی. چونٹیوں کے اندر ایک بڑا زبردست بیہیویئر سائنٹسٹ نے جب اس کے اوپر تحقیقات کی تو مختلف چیزوں کے درمیان میں چند ایک باتیں جو بہت اچھی ان میں سے صرف ایک یا دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر بات کو ختم کروں. چونٹیوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد سب سے زبردست چیز جو سائنٹسٹ کو پتہ لگی وہ یہ کہ نمبر ایک, جیسی ڈویژن آف لیبر چونٹیوں میں ہے دنیا میں تقریباً کسی اور انسیکٹ میں اتنی زبردست ڈویژن آف لیبر نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے, یہ یاد رکھے گا کہ چونٹیوں کو دنیا کا ون آف دا موسٹ سکسیسفل اور سب سے زیادہ مقاوم انسیکٹ سمجھا جاتا ہے. جنہوں نے چونٹیوں پہ کام کیا وہ کہتے ہیں کہ چونٹی طول تاریخ انسان, یعنی جتنا ہمارے پاس ریکارڈ ہے انسانی تاریخ سے بھی پیچھے چلے جائیں ملینز اور جتنے ایئرز پیچھے جاتے ہیں ہمیں جس انسیکٹ کا ٹریس ہمیں تاریخ میں یعنی ملتا ہے وہ چونٹی. یعنی ملینز آف ایئر سے یہ انسیکٹ بدترین دنیا کے حالات, کون کون سے سٹیجز نہیں آئے, کون کون سے فیزز نہیں آئے, آئس ایج تھی, پھر پہنچنے کون کون سی ایج تھی, ہر ایج میں وہ کہتے ہیں کہ چونٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ باقی رہی. اس کی ایک اہم وجہ جو دریافت ہوئی ہے وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ڈویژن آف لیبر. بس یاد رکھیے گا ہمارے اور آپ کے لیے خود چونٹی کے جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ بھیڑ چال یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھیڑوں کو بکریوں کو کسی راستے کی طرف بھگائیں اور وہاں آپ ایک ہرڈل رکھ دیں تو پہلی بکری اچھل کر جائے گی اس ہرڈل پہ سے, دوسری بھی اچھل کر جائے گی, پھر آپ وہ ہرڈل ہٹا دیں تو جو پیچھے والی ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ آپ ہرڈل ہے یا نہیں, وہ پھر بھی اسی جگہ سے جس سے پہلی کچھ بھیڑیں اچھل کر گئی ہیں وہ وہاں سے اچھل کر جاتی رہیں گی چاہے ہرڈل وہاں موجود نہ ہو. یہ ہے بھیڑ چال, بلائنڈ فیلوشپ. ہمارے اندر زیادہ تر جو ہمارا بیہیویئر وہ بھیڑ چال والا ہے, جو ایک بندہ کام کرنا شروع کرتا ہے ساری پبلک اسی جگہ لگ جاتی ہے, سبھی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ جو بیہیویئر کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ چونٹیوں والا بیہیویئر ہے. آپ اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اپنے لیے یہ تلاش کریں کہ میں کس فیلڈ میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں, اس کو تلاش کر کے اس چیز کو بہترین طریقے سے انجام دیں. اور پھر جب ہمارے سوسائٹی کے تمام لوگ مختلف علاقوں مختلف شعبوں میں جا کر اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو حاصل کریں گے تو ایک کلیکٹیو کامیاب سکسیسفل بیہیویئر ایجاد ہوتا ہے جو کہ سوسائٹیز کو بھی اتنا محکم کر دیتا ہے جتنا خود چونکیوں کا سوشل اسٹرکچر. اب ہمارے یہاں مثلاً مثال ایک بات صرف تذکر کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی تنقید یا تحقیر یا جسارت مقصود نہیں ہے, کہ مثلاً آپ لوگوں کی کمیونٹی میں سب سے زیادہ فیوریٹ کام بزنس ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مثلاً بیوروکریسی کا شعبہ آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے, آپ لوگوں نے مثلاً آرمی کا شعبہ خالی چھوڑا ہوا ہے, آپ لوگوں نے اور بہت سارے ایگریکلچر تقریباً خالی پڑا ہوا ہے, لائف اسٹاک خالی پڑا, بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جو خالی پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے آپ یقیناً پوری کمیونٹی بزنس کر لی, اللہ خلقی خلق نہیں, کوئی دنیا کی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جس کے ہر فرد کو اللہ نے کسی ایک کام کے لیے خلق کیا ہو, لیکن اگر یہی ڈویژن آپ کے اندر پرفیکٹ انداز سے ہو جائے تو آپ کے اپنے سرکلز اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی آ کر آپ کے اس کمیونٹی سسٹم کو سوشل سسٹم کو بریک بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. کب؟ جب آپ کا ہر سیکٹر مضبوط ہو جائے, آپ کے کچھ لوگ مثلاً ایسے ہوں جو وکیل ہوں, پھر انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو عدلیہ میں ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو آرمی میں ہیں, کچھ بیوروکریسی میں ہوں, کچھ اور ڈپارٹمنٹس میں ہوں, تو پھر آپ کا آٹومیٹیکلی جو کمیونل سسٹم ہے سوشل سسٹم اسٹرانگ ہو جائے. اب اسی سسٹم کے اندر چونٹیوں کے ایک اہم بات کیا ہے, وہ یہ کہ چونٹیوں میں جو ڈویژن آف لیبر کے بعد ایک ڈویژن ہے وہ کیا ہے کہ کچھ چونٹیاں لیڈر ہوتی ہیں اور باقی فالوور ہوتے ہیں. جو لیڈر چونٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بل سے نکلتی ہے اور جو فوڈ سورس ہے اس کو تلاش کرتی ہے, اور اس کا کام صرف اور صرف فوڈ سورس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. صلاحیت اس کے اندر یہ ہوتی ہے, نمبر ایک, یہ جب فوڈ سورس کو تلاش کرتی ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ چیک کر لیتی ہے کہ جو فوڈ سورس میں تلاش میں نے کیا ہے یہ خراب ہے یا نہیں، سالم ہے یا نہیں. کیوں؟ اگر وہ خراب مٹیریل کو اندر لے جانے کی اجازت دے دے، یعنی چونڈیاں کوئی ایسی سڑی ہوئی چیز اپنے بل میں لے جائیں، تو پوری کمیونٹی تباہ ہو سکتی ہے. لہذا یہاں پر یہ جو چونٹی ہے اس کا جو سب سے بڑا کمال ہے، لہذا آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس کو کہیں مرضی جا کر دیکھ لیں، آپ کو چونٹیاں کسی بھی سڑی ہوئی چیز کو کبھی استعمال کرتی بھی، اس کو کھاتی بھی دکھائی نہیں. اگر سڑ گئی ہے تو پھر نہیں لے کے جاتے. کیوں؟ وہ بیکٹیریاز ہیں، وہ بیکٹیریا ایکٹیو اگر چلے جائیں گے تو پورا جتنا سسٹم ہے سارے کا سارا وہ تباہ ہو جائے گا. اب غور کیجئے گا، اس مقصد کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یہ جو چونٹی ہے جس کا کام ہے فوڈ سورس کو انسپیکٹ کرنا، یہ اپنی انسپیکشن میں غلطی نہ کرے. اگر یہ غلطی کرے گی پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا. لہذا ضروری کیا ہے کہ یہ اپنی اس فیصلے کے اندر غلطی نہ کرے. نمبر دو، اس کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ یہ نکلتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اور جہاں اس کو فوڈ سورس مل جاتا ہے وہاں سے اپنے بل کا شارٹیسٹ ڈسٹنس اس کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. جو آج کل ہمارے اور آپ کی زبان میں جی پی ایس کہلاتا ہے، کہ آپ کسی ایک جگہ کی لوکیشن سیو کر لیں، گھومتے پھرتے رہیں، جب آپ نے واپس جانا ہے آپ لوکیشن آن کریں گے، ڈائریکشن آپ کو بتا دے گا فوراً کہ شارٹیسٹ ڈسٹنس آپ کا آپ کی منزل تک کیا ہے. ہم اور آپ محتاج ہیں موبائل کے، لیکن چونٹی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اچھا مزیدار بات جو ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ صلاحیت صرف انہی چونٹیوں میں رکھی ہے کہ جن کا کام پہلے مرحلے پر باقیوں کے لیے ہدایت فراہم کرنا ہے، اور دوسرے مرحلے پر وہ کیا کرتی ہے کہ جب اس کو شارٹیسٹ ڈسٹنس پتہ لگ جاتا ہے تو وہ بل سے اس فوڈ سورس تک ایک اسپیسیفک مٹیریل چھوڑتی بھی جاتی ہے زمین کے اوپر. اب باقی جتنی بھی چونٹیاں ہوتی ہیں وہ صرف اس لائن کو فالو کرتی ہیں جو اس چونٹی نے، اس لیڈر چونٹی نے بنائی ہوتی ہے، اور کوئی چونٹی اس ٹریک سے ادھر ادھر نہیں جائے گی. کیوں؟ اگر ان میں سے مزدور چونٹیوں میں سے آپ نے کسی کو اٹھا کر پھینک دیا دور، تو یہ کبھی بھی دوبارہ اپنے بل تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ مر جائے گی لیکن کبھی بھی اپنے بل تک نہیں پہنچے گی. اب غور کیجئے گا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پورا ڈویژن آف لیبر، اور ملینز آف ایئر سے چونٹیاں باقی ہیں. کیوں؟ دے آلویز فالو دیئر لیڈر، وہ صرف اپنے لیڈر کو فالو کرتی ہیں، اور جو لیڈر ان کو اللہ نے دیا ہے وہ غلطی نہیں کرتا. بس اگر یہیں سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اگر چونٹیوں کی بقا اور دوام ان کے ایسے لیڈر میں ہے کہ جو غلطی نہیں کرتا، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر تم نے ترقی کر کے رشد اور کمال کے اس مقام تک پہنچنا ہے جو سعادت کا مقام ہے، تو اپنے لیے وہ لیڈر تلاش کرو جو غلطی نہیں کرتا، اور اس کا انتظام اللہ نے جیسے چونٹیوں میں کر کے دیا ویسا انسانوں میں کر کے دیا، کہ اس نے ایسے لیڈرز، ایسے ائمہ قرار دیے ہیں، یہدونا بامرنا، کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے ہیں، اور جب اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں تو نہ یہ منزل کے پتا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، نہ اس کے راستے کو بتانے میں غلطی کرتے ہیں.
محمد والے محمد
صلوات. لہذا بس اب ایک اور، کبھی آپ کبھی گھر میں خود بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ لائن جس میں چونٹیاں آ جا رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ اس کو زور سے رگڑ کر صاف کر دیں، اس جگہ کو زور سے رگڑ کر صاف کر دیں، تو آپ دیکھیں گے دونوں طرف کی چونٹیاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں گی اور دوبارہ ان کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. جب سائنٹسٹ نے اس چیز کو ڈسکور کیا، اور بعد میں یہ ساری چیزیں پتہ لگیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو جب اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو انہیں یہ ساری باتیں پتہ لگیں کہ بھئی لیڈر چونٹی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، باقی اس کو فالو کرتی ہیں، یہ ایک لائن لگاتی جاتی ہے. لیکن یہ کیا فینومینا تھا؟ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ وہ لائن مٹاتے ہیں تو مزدور چونٹیوں کو چونکہ ایک آرڈر ملا ہوا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی دور جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور صرف وہ اس لائن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ اس لائن کو بریک پاتی ہیں، جیسے اس راستے کو منقطع پاتی ہیں، تو کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی چونٹی اس جگہ پہنچتی ہے جہاں راستہ منقطع ہوا ہوتا ہے، تو جو پہلی چونٹی پہنچتی ہے اور راستے کو منقطع دیکھتی ہے، بند دیکھتی ہے، تو فوراً اس کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بدن کے اندر ایک ارتعاش، ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اب آپ اس کو انزائٹی کا نام دیں، آپ اس کو ڈپریشن کے نام دیں، یا آپ اس اضطراب کی کیفیت کا نام دیں کہ جو راستہ نہ ملنے کی صورت میں اس میں ایجاد ہو. اس کیفیت کی وجہ سے اس کی باڈی میں ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اس وائبریشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر یہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے, جیسے ہی پچھلی چونٹی اس سے ٹکراتی ہے, وداؤٹ اینی ادر تھنگ, وہ ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے, لیکن اس کی وائبریشن کی وجہ سے اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ راستہ منقطع ہو گیا ہے, تو اس چونٹی کے اندر بھی فوراً وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے چونٹی چونٹی سے ٹکراتی جاتی ہے, وائبریشن ٹرانسمٹ ہوتی ہے, کہاں تک, بل تک جاتی ہے, دوبارہ کہاں تک پہنچتی ہے, اسی چونٹی تک پہنچتی ہے جس نے راستہ بنایا ہوتا ہے. اور یہ وائبریشن, یہ اضطراب, یہ بے چینی میسج پہنچاتی ہے دوبارہ اسی چونٹی تک, اور وہ فوراً آتی ہے اور آ کر دوبارہ اس لائن کو مکمل کر دیتی ہے, اس سارے سلسلے کو دوبارہ جاری کر دیتی ہے. اب غور کیجئے گا, بعض اوقات سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس اتنا تیز ہوتا ہے کہ ود ان سیکنڈز یہ میسج پہنچتا ہے, وہ آتی ہے, راستے کو مکمل کرتی ہے, لہذا کبھی آپ کو لگے گا جیسے یہ رکی ہی نہیں ہے, میں آپ نے جیسے مٹایا تھوڑی دیر بعد دوبارہ کام چل پڑا. بعض اوقات تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن کیا کہا کہ فوری ری ایکشن ہوتا ہے. غور کیجیے گا, اگر یہ ایک چونٹی اکیلی تڑپتی رہے, اکیلی اس کے اندر وائبریشن پیدا ہوتی رہے, تو میسج کبھی تک, کبھی بھی بل تک نہیں پہنچے گا, اس لیڈر چونٹی تک نہیں پہنچے گا. وچ از ریکوائرڈ, وہ چیز جو کہ ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے, ایک کلیکٹیو بیہیویئر ہے, ایک اجتماعی رویہ ہے. یعنی یہ وائبریشن, یہ جو اضطراب ہے, یہ جو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے, بے چینی پیدا ہوئی ہے, یہ بے چینی ایک فرد تک نہیں رہنی چاہیے, یہ چند چونٹیوں تک نہیں رہنی چاہیے, یہ ایک اتنی کلیکٹیو فارم میں انجام پانی چاہیے کہ اس کلیکٹیو کا نتیجہ کیا پہنچے نکلے, کہ وہاں تک پیغام پہنچے, اور پھر اس بے چینی کے نتیجے میں وہ لیڈر آ کر اس راستے کو دوبارہ مکمل کرے. بس اب غور کیجیے گا, وہ چیز جو اللہ تعالیٰ امام کی نسبت انتظار کی کیفیت میں ہم سے چاہتا ہے, وہ میرا آپ کا یا چند لوگوں کا انتظار کی کیفیت نہیں ہے. وہ انتظار, وہ بے چینی, وہ امام کی کمی کا احساس اگر صرف میری ذات تک محدود ہے تو یہ میرے زمانے کے امام تک پیغام نہیں پہنچائے گا. جب ہمارے اندر ایک کلیکٹیو فارم آئے گی, ہم ایک مرتبہ مل کر اپنے اندر اس بے چینی کو, امام کی اس کمی کو محسوس کریں گے اور ایک دوسرے تک اس کو ٹرانسمٹ کریں گے, اور ہمارے اندر کلیکٹیولی یہ بے چینی پیدا ہوگی, تو ممکن نہیں ہے کہ جو پروردگار چونٹیوں کی اس کلیکٹیو بیہیویئر کے نتیجے میں ان کے رہبر کو واپس بھیج کر ان کے راستے کو مکمل کرتا ہے, وہ مومنین کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ان کے امام کو اس زبور عطا نہ کرے اور وہ آ کر اس سلسلہ ہدایت کو دوبارہ جاری نہ کرے.
چونٹی امام زمانہ بلند ترین صلوات.
اور اگر اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر, تو وہ روایات خود بخود معنی پیدا کرتی ہیں, یہ روایات خود بخود معنی پیدا کرتی ہیں. فرمایا کہ جس وقت بنی اسرائیل کے اوپر عذاب الہی طولانی ہوا, زجوا وبکوا 40 صباحا, کہ انہوں نے 40 صبح و شام اللہ کے سامنے گریہ و فریاد کی, نالہ کیا, تڑپے, اور کیا ہوا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی شکل میں ان کے نجات دہندہ کو بھیجا. امام نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ بعید نہیں ہے اگر ہمارے مومنین اسی طرح سے مل کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں, اللہ کی بارگاہ میں نالہ کریں, تڑپیں, تو فرمایا بعید نہیں ہے کہ اللہ 40 دنوں کے اندر حضرت کو اس میں ظہور عطا کر دیں. آخری چیز, آج شب شہادت ہے امام کے والد بزرگ بار, ہم نے حضرت کی خدمت میں پرسے کو پیش کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, ہماری بے بصیرتی کا نتیجہ ہے. ائمہ امام کے دور میں ائمہ نے پوری کوشش کی کہ وہ حکومت الہیہ, کہ جو امامت کا اصل ہدف ہے زمین پر اسلام کی حکومت کو قائم کرنا, زمین پر حکومت الہیہ کو قائم کرنا, یہ ایک ہدف ہے. اور ہمارا انتظار امام کے ساتھ اگر جڑ سکتا ہے تو ایک راستہ کیا ہے کہ ہم اس حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اپنے آپ کو متحرک کریں. دیکھیے یہ کوئی بہت اجنبی بیہیویئر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ایلین بیہیویئر نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم سوچیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ عام طور پر جیسے فرض کریں پاکستان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک پارٹی اگر آپ کو ایسی لگے کہ یہ مجھے نجات دلا سکتی ہے، یہ میرے حقوق مجھے دلوا سکتی ہے، یا مثلا کم از کم پاکستان میں یہ پارٹی یا یہ شخصیت، جو شخصیت ہے، یہ ہمیں ان حالات سے باہر نکال سکتی ہے، آپ آٹومیٹیکلی اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ آٹومیٹک ہے نا، بعض لوگ اصلا غیر سیاسی ہوتے ہیں، ان کی نیچر ہی غیر سیاسی ہوتی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، کسی ایک پرسنالٹی یا کسی ایک پارٹی سے صرف یہ آپ کی خوش گمانی کہ آپ اس کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید کچھ بہتری کر دے، اس وجہ سے آپ ووٹ بھی اسی کو ڈالتے ہو، آپ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہو، لوگوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہو، بھائی فلاں وہ جو ہے وہ پاکستان کو نجات دلا دے گا، اس کے لیے آپ بحث مباحثہ بھی کرتے ہو۔ اتنا ہی بیہیویئر ہمیں امام کی نسبت چاہیے، بس اور کچھ۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا نجات دہندہ سوائے اسلام کے نظام کے کوئی اور نظام نہیں ہے، اور ہم نے یقین پیدا کر لیا کہ واحد نجات کا ذریعہ امام زمان ہے، اور ہم نے امام کے لیے ویسے ہی ورکنگ شروع کر دی جیسے ہم کسی عام سیاسی لیڈر کے لیے، یقین کریں عام دنیاوی سیاسی لیڈر کے لیے بھی ہم جتنی ورکنگ کرتے ہیں، اگر اتنی ورکنگ بھی ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کرنا شروع کریں، زمین ظہور خود بخود فراہم ہو جائے گا۔ وہ واحد چیز جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہمارے اندر نا امیدی کی کیفیت پیدا کرنا ہے، یہ کیفیت پیدا کرنا کہ امام تو غیبت میں ہے، جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ابھی کیا ہو سکتا ہے۔ نہیں عزیزوں، یہ کام ابھی ہونا ہے۔ جس دن ہم نے اپنے امام کی نسبت اتنی سیریس کے ساتھ، جو ہم عام دنیاوی کسی لیڈر کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں، جہاں بیٹھے وہاں امام کی بات کریں، لوگوں کو کنونس کریں اس بات کے لیے کہ واحد نجات دہندہ امام ہے، اگر ہمارے جوان آج سوشل میڈیا کے اوپر کام یہ کرنا شروع کر دیں، جہاں بیٹھے وہاں بات یہ کریں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سے ظلم و ستم ختم ہو، واحد راستہ فرزند زہرا کا ظہور ہے، اور اس کے اوپر ہم اسی شدت کے ساتھ ورکنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھار واقعاً تعجب کرتا ہوں، آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں، پاکستان میں بعض سیاسی جماعتیں ان کی تعداد اتنی کم ہے ان کے فالوورز کی کہ آپ حیرت پڑ جائیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ ذرا سا تلاش کریں گے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، حتیٰ کراچی کے اندر بھی شاید ایک بندے نے اپنی سیاسی جماعت بنائی بھی ہے، اور پتہ لگا جی 10 یا 12 لوگوں سے زیادہ اس کی پارٹی میں اس کے سپورٹرز نہیں ہیں، لیکن وہ 10-12 لوگ بھی پورا زور لگا کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہمارا لیڈر بہتر ہے۔ اور جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوں اور کوئی اس کے لیے کام نہ کر رہا ہو، پھر آپ بتائیے کہ اس کا ظہور جلدی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم نے اصلاً یہ سوچا ہی نہیں۔ ایک پارٹی کا لیڈر اس کو اگر جلا وطن کر دیتے ہیں یا وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو پیچھے پوری پارٹی زور لگا رہی ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے واپس لے کر آئیں۔ ہم نے کتنا زور لگایا امام کو واپس بلانے میں، اور اگر آج تک ہم نے امام کی واپسی کی کوشش نہیں کی، اصل مشکل کیا ہے؟ آئمہ نے اپنا پورا زور لگایا اس بات پر، اور اسی وجہ سے آئمہ کی شہادت جو واقع ہوئی، اس کے ایک ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی امام ایسا نہیں تھا جس نے اپنی امامت اور حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوششیں، لیکن ان کوششوں کی کمر اس وقت بڑی شدت کے ساتھ ٹوٹی ہے جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے دھوکہ دے کر ولی عہدی کا ایک جھوٹا ڈھونگ رچایا اور ان کو اناؤنس کیا زبردستی کا ولی عہد، تو ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی ایسی تھی کہ جس نے یہ سوچ کر کہ بس اب تو امام کو جو ہے وہ حکومت مل جائے گی، اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جتنی بھی نہضتیں، وہ جتنے بھی انقلاب بنو عباس کے خلاف شیعوں کی جانب سے ہو رہے تھے، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر کیا کیا گیا، ایک ایک کر کے جو اہم شخصیات تھے ان کو قتل کیا گیا، اور تمام وہ قوت کے جو 8 ائمہ کی محنت تھی، اس کو اتنا ضعیف کر دیا گیا کہ پھر امام رضا سے لے کر گیارہویں امام تک ائمہ اتنی بڑی قوت دوبارہ تیار نہ کر سکے. اور پھر نتیجہ اسی بات کا کیا نکلا, نویں امام کو عین جوانی میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا, دسویں اور گیارہویں امام کو سامرہ نامی کینٹ کے اندر نظر بند رکھا گیا. یہ ہماری مظلوم اس کیا نتیجہ ہے, کیسے ہوا یہ, اس سب کی وجہ کیا بنی؟ اس سب کی وجہ امام رضا کے زمانے میں شیعوں کی بے بصیرت. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بی بی کا اپنے گھر سے نکل کر مرو کی طرف سفر کرنے کا جو اصل ہدف تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگوں کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ اپنے زمانے کے یزید نے جو چال چلی ہے, اپنے زمانے کے طاغوت نے جو چال چلی ہے اس کو سمجھیں. یہ ضربت آپ غور کریں, امام حسین کے لشکر کے اوپر یزید کے حملے سے زیادہ خطرناک واقع ہوئی ہے. کیوں؟ امام حسین اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے باوجود وہ طاقتیں ابھری ہیں کہ جو آپ کی مظلومیت کو سمجھنے کے بعد ظالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن امام رضا کے ساتھ کیا ہوگا, مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید بھی کر دیا گیا اور تمام کے تمام جتنی بھی شیعہ قوتیں تھیں ان کو اتنا ضعیف کر دیا گیا کہ پھر آپ کی شہادت کے کچھ ہی عرصے میں آپ کے بیٹے کو عین جوانی میں شہید کیا گیا. اور پھر آخر کے دو امام باقاعدہ کینٹ میں نظر بند ہیں اور شیعوں کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آئمہ کو اس نظر بندی سے بچا سکیں. لہذا یہ وہ سارے حالات بنے کہ پھر امام کی غیبت کے لیے وہ حالات پیدا ہوئے اور امام کی ولادت بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسی طرح سے انجام دلوائی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور تاریخ میں حضرت موسیٰ کی ولادت آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کا فرعون ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا اس کو اس وجہ سے قتل کر رہا تھا کہ شاید یہ ہی وہ موسیٰ ہو جو میرے تخت کو ختم کرے. لیکن یہاں تو فرعون کو معلوم تھا کہ میرے مقابلے کا موسیٰ کہاں آنے والا ہے, لہذا اسے ہر بچے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی نگاہ کس پر تھی؟ اہل بیت. حضرت کی والدہ گرامی جناب نرجس سلام اللہ علیہا یہ ہمارے زمانے کے امام کی مظلومیت ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے شاید ہی اہل بیت اطہار کی خواتین اور بہو بیٹیوں میں کسی کے ساتھ اس نوعیت کا ظلم ہوا ہو کہ بی بی کو باقاعدہ گرفتار کر کے دربار میں بلایا گیا اور بلا کر کچھ دن بی بی کو وہاں رکھا بھی گیا اور باقاعدہ ایک خاتون دایا بلا کر اس سے یہ چیز کی تحقیق کروائی گئی کہ آپ آخر حجت سے حاملہ ہیں یا نہیں. یہ ظلم ہے. زمانے کے امام کی ماں, پیغمبر کے گھر کی بہو, اپنے زمانے کی سیدہ, اس کو اس طریقے سے گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, مظلومیت ہے زمانے کے. لیکن خدا نے کیا کیا, جس طرح سے حضرت موسیٰ کی ولادت کے آثار کو ظاہر نہیں ہونے دیا اسی طرح سے حضرت کی ولادت کے آثار کو ظاہر نہیں. حضرت کی ولادت بھی اس کیفیت میں ہوئی کہ سوائے چند خواص کے امام نے آپ کے متعلق کسی اور کو, لیکن جاتے جاتے آخری حجت کا اعلان ضروری تھا, لہذا اس کے لیے امام نے انتظام یہ کیا. پورا امام کا جو دور ہے وہ صرف اور صرف اپنے آخری بیٹے اور زمانے کی آخری حجت, جس طرح سے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اہم ترین کام کیا تھا کہ پیغمبر کے آنے کی لوگوں کو اطلاع دینا اور اس کے لیے انتظام کرنا. اسی طرح سے گیارہویں امام کی امامت کا پھر اہم ترین فریضہ کیا ہو گیا تھا کہ اپنے بعد آنے والی حجت کے لیے ایسا انتظام کر کے جائے کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے. لہذا امام نے جس وقت آپ کو اندازہ ہوا کہ اب وہ مراحل پیش آ جائیں گے, کئی اپنے اصحاب, کئی ایسے افراد کو کئی ایسی علامتیں بتائیں کہ جن کے ذریعے سے امام کا جو تعین ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. میرے نزدیک یہ میرے بہرحال ایک طالب علمانہ رائے ہے, عین ممکن ہے کہ بعض افراد اس سے, علماء اس سے اختلاف کریں, لیکن حضرت کے چچا جعفر جن کو بعض تاریخوں نے کذاب لکھا, بعض نے تواب لکھا, میرے حساب سے اس کریکٹر کو دوبارہ سے ایک مرتبہ تاریخ میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمیں اس تاریخ میں صرف اس کریکٹر کے حوالے سے نگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے, دکھائی دیتی ہے اس اعتبار سے کہ جی انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بعض نے کہا لالچ کے لیے, بعض نے جو کچھ کہا, لیکن اگر ایک اور اینک سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ان کا کریکٹر تمام تر نگیٹیوٹی کے ساتھ باعث بنا ہے کہ آخری زمانے کی حجت کا تعین آسانی کے ساتھ ہو سکے, اور یہ اسٹریٹجیکلی ایک بڑا زبردست, مجھے طول تاریخ میں وقت نہیں ہے میرے پاس, میں کبھی تفصیل ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا, طول تاریخ میں جناب جعفر سے پہلے ایک شخصیت اور ملتی ہے کہ جس نے اپنا خود کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے ائمہ کی بہت ساری چیزوں کو بچانے کے لیے, اور ان میں اہم ترین کریکٹر جو ہے وہ جناب بہلول ہے. جناب بہلول اپنے زمانے کے قاضی القضات اور اپنے زمانے کے افقہ الفقہا, یعنی اس دور میں ہارون کے رشتہ دار بھی تھے, امام کے صحابی بھی تھے, اور اتنے زبردست فقیہ تھے کہ کوئی فرقہ کوئی بھی مسلک ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے سامنے بات کر سکے, لہذا ہارون نے اسی وجہ سے ان کو قاضی القضات بنایا تھا, اور جب وہ امام موسیٰ کاظم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو ایک قصد اس نے یہ کیا تھا کہ جناب بہلول کے جن کا نام بعض روایات میں زہیب بن عمر ملتا ہے, آپ کو یہ پیغام بھیجوائے, کوشش کی کہ امام کے قتل کے جواز کے اوپر یہ سائن کریں تاکہ مجھے ایک فقہ, جیسے قاضی شرح نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا اسی طرح سے ہارون امام موسیٰ کاظم کے قتل کا فتویٰ چاہتا تھا, اور جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے امام سے کسی طرح سے رابطہ پیدا کروایا, کہا مولا آپ اس مشکل سے نجات دلا میں کیا کروں, تو امام نے جو پیغام پہنچایا تھا اس میں سے ایک پیغام, یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ تو اپنے آپ کو اس جگہ سے بری کر لے, کچھ ایسا کر کے تو اس جگہ پہ نہ رہے, یہ آسان راستہ ہے. جب انہوں نے غور کیا تو ایک واحد حل یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کی عقل جا چکی ہے, اور جب لازمت عقل نہیں ہوں گے, عاقل نہیں ہوں گے تو خود بخود فقاہت اور درجہ قاضی القضات سب خود بخود ختم ہو جائے گا. اپنے آپ کو امام کے قتل آپ علامات اگر نہیں کرتے سگنیچر تو خود قتل ہو جائے. اپنے آپ کو اور امام کو بچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ جو کل رات تک قاضی القضات تھا صبح ایک لکڑی کے ڈنڈے پر بیٹھا ہوا اور اس کو گھوڑا بنا کر اچھلتا کودتا بغداد کی گلیوں میں نظر آ رہا ہے. ہم میں سے کوئی جو یہ کام کر سکے, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. اگر مجھے مثلا میرے لیے یہ پیش آئے, مجھ سے کہا جائے کہ مولانا صاحب اپنے زمانے کے امام کو بچانے کے لیے تم نے صبح یہ کرنا ہے, اور میں یہ سوچوں کہ جی میں اتنا بڑا عالم دین, میرے اتنے فالوورز, میرے اتنے چاہنے والے, اور میں اگر گلیوں میں اترتا اچھلتا کودتا پھروں, کر سکتا ہوں؟ یہ کریکٹر اسیسینیشن اپنا اپنے آپ کو اس جگہ سے گرا دینا چاہتا. لہذا اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو جناب جعفر کا کردار تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. انہوں نے جو کام کیا وہ باعث بنا کہ امام کا تعین بڑے آسانی کے ساتھ ہو گیا, لیکن امام کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت اور جس کا آج ہم نے امام کو پرسہ دینا ہے, وہی زمانے کا امام قطب عالم ہے جس کا انتظار صدیاں ہدایت کا سلسلہ کرتا رہا ہے, جو آرزو ہے تمام انبیاء کی, جو آرزو ہے تمام ائمہ کی, جس کی ظہور کا انتظار سیدہ نے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان, امام کربلا میں جس کی حسرت کرتے رہے, ائمہ نے جس کے انصار میں شمار ہونے کی حسرت کی ہے, وہ جب اس کے بابا کو زہر دیا گیا تو اپنے بابا کے پاس نہیں آ سکتا کہ اپنے بابا کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی دے سکتا. گیارہواں امام زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے, اور زمانے کا امام اپنے ہی بابا کے پاس عیادت کے لیے اپنے بابا کے پاس اس کیفیات کے ساتھ آ سکتا. اپنے ہی گھر میں جو مظلوم ہے, یا وہ مظلوم ہمیں مظلوم اول کائنات حضرت امیر دکھائی دیتے ہیں جو اپنے ہی گھر کے اندر مظلوم ہے, حضرت امیر کی کیفیت یہ ہے کہ سیدہ کے اوپر تجاوز کیا جا رہا, ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, بے حرمتی کی جا رہی ہے, اور علی اپنے ہی گھر کا دروازہ چلتا ہوا دیکھ کر آج دین حق کی حفاظت کے لیے چپ چاپ بیٹھے ہیں. تو علی کے جس کی انگلیوں کا اشارہ خیبر اکھاڑ دیتا ہے, مدینہ کے کچھ اوباشوں کے سامنے صرف اس لیے آج خاموش بیٹھے ہیں کہ دین حق مبین کی حفاظت کرنی ہے. یا میرا بارواں امام ہے کہ جو اپنے ہی گھر کے اندر اتنا غریب ہے کہ اپنا ہی گھر ہے, باپ زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور بیٹا اس کی مدد کے لیے اور اس کی عیادت کے لیے نہیں پہنچ سکتا. لہذا یقیناً امام کے اوپر یہ مراحل بڑے سخت رہے ہیں, پہلے والدہ کو دربار میں لے کر جانا اور وہ ساری اذیت, اور اس کے بعد بابا کی شہادت کی اذیت, اور مرحلہ کیا ہے, ابھی 5 سال کا سن ہے. امام کے سامنے ہی امام کی شہادت واقع ہوئی, لیکن میں بس مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کو ان کا پرسہ بھی دینا ہے کہ جو لٹا ہوا کاروان آج دوبارہ مدینہ پہنچنے کے نزدیک ہے. مولا آپ کے سامنے آپ کے بابا کو زہر دیا گیا, آپ کے بابا نے تڑپ تڑپ کر جان دی, لیکن جس وقت آپ کے بابا کی شہادت ہوئی آپ کے بابا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تو نہ تھے. مولا یقیناً زہر کی شدت تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن آپ کے بابا 3 دن کے بھوک اور پیاس کے بابا جو سر سے لے کر پیر تک زخموں میں ڈوبے ہوئے تو نہ تھے, آپ کے بابا کے پشت پر کوئی خنجر لے کر سوار تو نہ تھا, آپ کے بابا کو پشت گردن سے اس طریقے سے ذبح تو نہ کیا گیا, اور باپ کے بابا کی شہادت کے بعد یقیناً آپ کا غم زیادہ ہے, یقیناً آپ کے لیے تکلیف زیادہ ہے, لیکن آپ کو پھر بھی تسلی دینے والے لوگ موجود ہیں, آپ کی والدہ موجود ہے اور بہت سارے افراد موجود ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ایسا تو نہ ہوا کہ جب آپ اپنے بابا کے جنازے پر رونے کے لیے آئے ہو کسی نے آپ کو تماچے مارے ہو, کسی نے آپ کو درے مارے ہو. مولا آپ کے لیے بڑا سنگین تھا, لیکن آپ کو اس بات کی کوئی حسرت تو نہ تھی, آپ کے والد کو غسل بھی ملا, آپ کے والد کو کفن بھی ملا, اور آپ نے آ کر خود اپنے والد کی جنازہ پڑھائی. مولا آپ کو اطمینان تو تھا کہ آپ کے بابا کو دفن بھی کر دیا جائے گا. ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس اسیر بیٹے پر کہ جو زمانے کا امام ہے, نہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکا, نہ نماز جنازہ پڑھ سکا, نہ اپنے بابا کو دفنا سکا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بل اله بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها. ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور و تعجیل, تمام علماء و راجزان کی حفاظت فرما, تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے بے گناہ سیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ اس دانشگاہ اور اس کے جتنے بھی منتظمین افراد ہیں خصوصاً آغا صاحب, سب کی توفیقات میں بہت اضافہ فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا, ہم سب کو امام کے اعوان و اصحاب و شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.